بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالة تبلیغ دین جو تالیف فرمودہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ. گزشتہ مضمون ہمارا یہ تھا نیت سے متعلق کہ کسی بھی نیک کام میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اسی قدر اس عمل کا درجہ بڑھ جائے گا, قیمت بڑھ جائے گی, ثواب بڑھ جائے گا. آج اس میں معصیت یعنی گناہ سے متعلق نیت کی کئی معصیتیں ہیں اور اس سے گناہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے, اس سے متعلق مضمون ہے. ارشاد فرمایا کہ اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ عمل میں معصیت یعنی گناہ کرنے سے ایک گناہ کئی گناہ بن کر شیطان کے اعمال کے مساوی ہو جاتا ہے. مثلا مسجد میں آ کر بیٹھنے سے فضول باتیں بنانی مقصود ہوں, یا مسلمانوں کی حتم کو آبرو ریزی اور ہنسی مذاق اڑانے کی نیت ہو, یا ان عورتوں اور بیری سڑکوں کا نظارہ مقصود ہو جو نماز کے لیے آئے ہیں, یا تفاخر اور مناظرہ یا زبان درازی سے اپنے کسی حریف کو ساکت کر کے حاضرین مسجد کے دلوں میں اپنی وقعت پیدا کرنی مقصود ہو, یا اور کسی برے کام کی نیت ہو, تو یہی ایک فعل کئی گناہوں کا مجموعہ ہو جائے گا. جس طرح ہم صبح کے درس میں استغفار میں پڑھتے ہیں کہ ایک رسم کئی گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے, اور آج کل جو شادی بیاہ ہوتی ہے اس میں کئی رسمیں ہوتی ہیں, اس اعتبار سے شادی بیاہ آج کل عموماً کئی گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے, درجنوں گناہ اس میں ہو جاتے ہیں. لہذا مناسب ہے کہ مباح کام کے اندر بھی اچھی نیت کر لینے سے غفلت نہ کی جائے, کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے قیامت کے دن بندے سے اس کے ہر کام کی باز پوچھ ہوگی, حتیٰ کہ آنکھ میں سرما لگانے اور کسی کپڑے کو چھونے اور انگلیوں سے مٹی پوریدنے تک کا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا تھا. اور مباح کام میں نیت کرنے کی یہ صورت ہے, مثلا کہ جمعے کے دن اگر خوشبو لگائی تو یہ نیت ہوگی کہ اپنی ثروت اور توانگری ظاہر ہو, یا یہ مقصد ہوگا کہ خوشبو سے نفس کو لذت حاصل ہوگی, یا یہ ہوگا کہ اس طرح بن سنور کر جاؤں گا تو لوگ میرے گرویدہ ہوں گے, یا عورتوں کو خوشبو جائے گی. یہ سب نیتیں لغو اور معصیت ہیں. اسی طرح ممکن ہے کہ نیت ہو کہ جمعے کے دن خوشبو لگانا سنت کا اقتداء یعنی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم ہے اور جمعے کے دن کا احترام ہے, اور مسلمانوں کی کو بدبو کی ایزا پہنچانا اور بوئے خوش سے ان کو راحت پہنچانا اور غیبت کے دروازے کا بند کرنا کہ لوگ بدبو سونگیں گے تو وہ دوسروں سے غیبت کرتے پھریں گے کہ فلاں شخص کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. انہیں دونوں طریقوں کی جانب حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے اللہ کے واسطے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ مشک سے زیادہ خوشبو اس سے مہکے گی, اور جو اللہ کے سوا کسی دوسری غرض سے خوشبو لگائے وہ ایسی حالت پر اٹھے گا کہ مردار سے زیادہ بدبو پھوٹے گی. خوشبو لگانے میں نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوشبو کو پسند فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اور اتباع سنت کی نیت بھی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے, اور جو فرشتے ہیں ان کو جو خوشبو پسند ہے فرشتوں کی نیت کی جا سکتی ہے. اسی طرح بغیر ریاکاری اور نمود و نمائش کے اگر نمازیوں کی بھی نیت کریں کہ نمازیوں کو اس سے راحت ہوگی اور مزید اللہ کا گھر ہے اس میں خوشبو مہکے گی, تو یہ سب اچھی اچھی نیتیں ہیں, ان نیتوں سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے. نیت کا رکن دوسرا اخلاص ہے. رکن دوم اخلاص. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اسی کا حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں مخلص بن کر, اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت سنواری اور اللہ کو مضبوط تھاما اور اپنے دین میں اللہ کے واسطے اخلاص کیا. رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 40 دن اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے زبان پر حکمت کے چشمے بہا دے گا. اخلاص کے معنی صرف یہ ہیں کہ نیت صرف ایک ہی شے کی ہو, یعنی عمل کا محرک یا تو صرف ریا ہو اور یا محض رضاء حق ہو. ان دونوں پر اخلاص کے لغوی معنی صادق آتے ہیں، کیونکہ خالص اسی شے کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری جنس کی آمیزش نہ ہو. مگر اصطلاح شرع میں اخلاص کے یہ معنی ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہو، کیونکہ ماں سوا کی جانب میلان اور قصد کرنے پر شرعاً اخلاص کا اطلاق نہیں ہوتا، جس طرح الحاد کے معنی مطلق میلان کے ہیں، خواہ بھلائی کی جانب ہو یا برائی کی طرف، مگر شرعاً صرف باطل کی جانب مائل ہونے کا نام الحاد ہے. اسی طرح عبادت سے مقصود اگر محض عبادت ہے تب تو اخلاص کہلائے گا، اور اگر اس میں ریا اور دکھاوے کی آمیزش ہے یا عبادت کے ضمن میں دنیا کے کسی فائدے کا بھی ارادہ ہے تو اس کو اخلاص نہیں کہیں گے. مثلاً روزہ رکھنے سے مقصود یہ بھی ہو کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ کھانے پینے کا پرہیز کرنے سے بیماری کو بھی نفع ہوگا، بس ایک کام میں دو نیتیں شامل ہوئیں تو اس کو اخلاص نہ کہیں گے. یا مثلاً غلام کے آزاد کرنے سے یہ بھی مقصود ہو کہ یہ عبادت ہے، اور یہ بھی مقصود ہو کہ اس طرح کھانے کپڑے کے بوجھ سے سبکدوش ہو جائیں گے. یا مثلاً حج سے یہ بھی مقصود ہو کہ وہ نیک کام اور عند اللہ مقبول ہے، اور یہ بھی نیت ہو کہ حج کرنے سے سفر میں حرکت ہوگی، سفر میں برکت ہوگی، اور حرکت سے مزاج صحت اعتدال پر آ جائے گا، یا اہل و عیال کے بار سے چند روز کے لیے خلاصی مل جائے گی، یا دشمنوں کی ایزاؤں سے کچھ دنوں کے لیے نجات حاصل ہوگی، یا ایک جگہ رہتے رہتے دل اکتا گیا ہے پر سفر میں دل بھی بہل جائے گا، یا مثلاً وضو کیا مگر اس نیت سے کہ لطافت حاصل ہو اور بدن کا میل کچیل دور ہو جائے، یا مثلاً اعتکاف کیا تاکہ گھر کے کرائے سے سبکدوش ہو، یا کسی بیمار کی عیادت کی مگر اس نیت سے کہ تمہارے بیمار ہونے پر وہ تمہاری عیادت کو آئے، یا مثلاً فقیر کو اس نیت سے کچھ دیا کہ وہ غل مچا رہا تھا بس اس کا شور رفع ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب خیالات اخلاص کے مناسی ہیں اور ان کا رفع ہونا دشوار ہے. اس لیے بعض اہل بصیرت کا قول ہے کہ اگر ایک ساتھ بھی اخلاص حاصل ہو جائے تو نجات مل جائے گی. حضرت سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبارک ہو اس کو جس کا ایک قدم بھی ایسا اٹھا جس سے مقصود اللہ ہی کی ذات ہو. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اپنے نفس کو مارتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے نفس اخلاص پیدا کر تاکہ خلاصی ہو. مگر ہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ ان تینوں کی آمیزش کئی طرح ہوا کرتی ہے، یعنی کبھی تو یہ نیتیں عبادت کی نیت پر غالب ہو جایا کرتی ہیں، اور کبھی مغلوب رہتی ہیں، اور کبھی مساوی ہوتی ہیں. پس اگر مباح کاموں کے اندر رضائے اللہ تعالی شانہ کا قصد کچھ بھی شامل ہو جائے گا تو اس کا بھی ضرور ثواب ملے گا، مگر عبادت کے اندر اخلاص کا حکم ہے، لہذا یہاں عبادت کی نیت کے ساتھ اگر دوسرے مقصود کی کچھ آمیزش ہوگی تو اخلاص باطل ہو جائے گا، اور اگر وہ آمیزش غالب ہے اور قصد عبادت مغلوب ہے تب تو عبادت بالکل ہی باطل اور بیکار ہے. یعنی اگر خالصتاً دکھلانے کے لیے عبادت کی یا اور کسی غرض سے اللہ کے سوا تو پھر وہ عبادت باطل ہوگی. تو اور تیسرا رکن صدق ہے، یعنی پہلا رکن نیت تھا، دوسرا رکن اخلاص کسی بھی عمل میں، اور تیسرا عمل صدق، یہی اخلاص کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے وہ ہیں جو اپنے عہد میں سچے ثابت ہوتے ہیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سچ بولتا اور اسی کا جلیہ بنا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ نے صدیق فرمائی ہے، اور صدق کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ یہ صدیقین کا درجہ ہے، اور صدق کے 6 درجے ہیں، اور جو شخص 6 میں کمال حاصل کرتا ہے وہ صدیق کے خطاب کا سزاوار ہوتا ہے. اس کے 6 درجے آگے درج ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تینوں ارکان پر کمال حاصل کرنے کی توفیق دے، نیت بھی ہماری صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے لیے ہو، اخلاص بھی ہو، اور صدق بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ضیاعت کو اپنے لیے ضروری و لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ الرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آدمی کا پیشہ اور صنعت اور باغ اور کھیتی اور گاؤں, اس سے سب سے مراد جائیداد ہے. مطلب یہ ہے کہ جائیداد خریدنے اور بنانے میں اتنا غلو اور انہماک نہ کرے جس سے آخرت کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی پیدا ہونے لگے. صاحب مظاہر حق نے یہ شعر لکھا ہے, غلط مال و جہاز تو ذرو تجارت, جو دل با خدا ایست خلوت نشینی. اگر جاہ اور مال اور کھیتی اور تجارت کے ہوتے ہوئے دل اللہ کے ساتھ ہے تو یہ شخص خلوت نشین اور با خدا ہے, اور اس کی یہ دنیا اس کی آخرت کے لیے مضر نہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ الآیہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردان خدا وہ ہیں جن کو بڑی سے بڑی تجارت اور نہ چھوٹی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, آخرت کے ہولناک مناظر کے خوف سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتوں کا بیان, دسترخوان بچھانا, دونوں ہاتھ گٹوں پر دھونا, بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا, دانے ہاتھ سے کھانا. کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا, اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. ٹیک لگا کر کھانا نہ کھانا, یعنی جو صورت تکبر کی ہوتی ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے, متواضع ہو کر آگے کو جھک کر کھانا کھانا چاہیے. کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا اور جوتا اتار کر کھانا کھانا. نشو تین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقبال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت کے متعلق بیان میں ساتھ ہی روایت. ابھی جمعہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ہم سے بھی بہتر ہے کہ ہم اسلام لائے اور جہاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں ایک قوم ہے جو تمہارے بعد ہوں گے کہ مجھ پر ایمان لاویں گے اور مجھ کو دیکھا بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ, یہ بہتر ہونا خاص عارض کی وجہ سے ہے, کسی صفت حقیقیہ کی وجہ سے نہیں. پھر اس بہتری میں بھی صحابہ کو دخل ہے, کیونکہ ہم کو ایمان کی دولت صحابہ ہی کی بدولت نصیب ہوئی. ایمان کی دولت صحابہ ہی کی بدولت نصیب ہوئی کہ انہوں نے دین کی لسانی سنانی ہر طرح کی خدمت کی, بس ہماری تفضیل ان پر لازم نہیں آتی. یعنی یہ اس بات سے یہ لازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ ہم صحابہ سے بڑھ گئے. ان روایات میں بعض سے تمام امت اجابت پر کہ مومنین ہیں, اور بعض سے تمام امت دعوت پر کہ ان میں کفار بھی داخل ہیں, اور بعض سے بعد میں آنے والوں پر شفقت تامہ, اور بعض سے ان بعد میں آنے والوں کی مدح اور ان کے محب نبی ہونے کی تصدیق جیسے چوتھی روایت میں, اور بعض سے مدح کے ساتھ ان کے محبوب نبی ہونے کی تحقیق جیسے چھٹی اور ساتویں روایت میں مذکور ہے کہ مدح و محبوبیت, محبیت اور محبوبیت کا اظہار بھی ناشی محبت سے ہوا, اور قیامت میں جو شفاعت اور دعا التجا امت کے لیے ہوگی اس کی حدیثیں مشہور اور بعضی 29ویں اور 30ویں فصل میں مذکور ہیں, اور ان کے علاوہ اس مدعا پر بے شمار روایات و واقعات شاہد ہیں. اس فصل کے ایراد سے جو غرض ہے وہ فصل آئندہ کی تمہید میں بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.